بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسگری۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرمائیں گے اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عراق کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران، صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ عبداللہ یان سے ملاقات۔ پاکستان نے افغانستان کے بارے میں سیکورٹی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ اومیکرون وائرس کو روکنے کے لیے چوکسی اور احتیاط کی ضرورت ہے، ہندوستانی وزیراعظم کا بیان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے تہران میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہ یان سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بغداد کی سلامتی کو تہران اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے استحکام اور اقتدار اعلیٰ کی حمایت کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عراق کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرات پیدا کرنے والی کسی بھی کوشش کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عراق سے امریکی فوجوں کے انخلا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک کامیابی عراقی عوام اور حکومت کی استقامت کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، ورنہ امریکی فوجی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراق سے امریکی فوجوں کے مکمل انخلا کی ضرورت پر زور دیا۔ حسین امیر عبداللہ یان کا کہنا تھا کہ سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المحدث کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر امریکی فوجوں کے انخلا کی خبریں خوش آئند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق نے تاریخی لحاظ سے ثابت کر دیا کہ وہ ایسی سرزمین نہیں ہے جس کی خود مختاری کو مخدوش یا اس پر قبضہ برقرار رکھا جا سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس سے پہلے اپنے عراقی ہم منصب سے بات چیت کرتے ہوئے شہید جنرل قاسم سلیمانی قتل کیس کی تحقیقات کرنے والے مشترکہ کمیٹی کے کام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ واضح رہے کہ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین ایرانی حکام سے بات چیت اور صلاح مشورے کے لیے جمعرات کو تہران پہنچے۔ پیامبر اعظم فوجی مشقوں کا مرحلہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری دستوں کی بھرپور شبانہ کارروائیوں کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کا آغاز پیر سے جنوبی ایران میں ہوا اور جمعرات کو علی صبح ان فوجی مشقوں کا زمینی فوج کا سیکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مطابق مشقوں کے اہداف کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کے نتائج تسلی بخش رہے۔ پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کے بری سیکشن کے آخری مرحلے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے فضائی دستے کے ہیلی کاپٹروں نے بھی فرضی دشمن کے ٹھکانوں کا اپنے تابڑ توڑ حملوں کا نشانہ بنایا اور اس جنگ کے طے شدہ اہداف کے حصول میں کامیاب رہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے پیر کے روز سے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں صوبہ ہرمزگان، بوشہر اور خوزستان کے ساحلی علاقوں میں پیغمبر اعظم مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا تھا، جس میں بری، بحری اور فضائی دستوں کے علاوہ عوامی رضاکار فورس بسیج کے بعض یونٹ بھی شریک تھے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے افغانستان کے عوام کی انسانی بنیاد پر مدد کے لیے منظور کی گئی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد افغان عوام کی مدد کے لیے درست سمت میں قدم ہے۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 2615 کی متفقہ منظوری کا پاکستان خیر مقدم کرتا ہے، جس میں توثیق کی گئی ہے کہ افغانستان کے عوام کو انسانی بنیادوں اور دیگر نوعیت کی امداد کی فراہمی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ قرارداد ایک اہم مرحلے پر آئی ہے، جس سے عالمی برادری کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر افغان عوام کی مدد کے احساس کی عکاسی ہوتی ہے، جو دہائیوں سے جاری تنازع کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس آج 3 بجے طلب کر لیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کمیٹی کو ملک میں کورونا کی صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ اجلاس میں اومیکرون کیسز کا عدد و شمار پر بھی غور کیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا وائرس اور اومیکرون کی صورتحال کے پیش نظر اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ واضح ہے گزشتہ روز کراچی میں کورونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کے مزید 6 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق 4 افراد جنوبی افریقہ اور 2 برطانیہ سے کراچی پہنچے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اومیکرون کی تصدیق کے لیے ان افراد کے نمونے نجی اسپتال پہنچا دیے گئے ہیں۔ تمام افراد کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے جمعرات کو کووڈ کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر انتہائی چوکسی اور احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ مسٹر مودی کی زیر صدارت ایک اعلی سطحی میٹنگ میں کووڈ وبا کی تازہ ترین صورتحال اور اومیکرون سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے میٹنگ میں کہا کہ ہمیں نئے ویریئنٹ کو دیکھتے ہوئے چوکس اور محتاط رہنا چاہیے۔ انہوں نے ضلعی سطح پر صحت کے نظام کو مضبوط بنانے، ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے بڑھتے ہوئے خطرے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے آنے والے یو پی اسمبلی انتخابات کو لے کر بھی ایک بڑی اپیل کی ہے۔ ہائی کورٹ نے وزیراعظم اور الیکشن کمشنر سے کہا ہے کہ وہ انتخابات ملتوی کرنے پر غور کریں۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وزیراعظم اس پر غور کریں، کیونکہ اگر جان ہے تو جہان ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے تیسری لہر سے عوام کو بچانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ذریعے بھیڑ جمع کر کے انتخابی جلسوں پر پابندی لگانے کی بھی اپیل کی۔ عدالت نے کہا کہ سیاسی جماعتیں انتخابی تشہیر ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے سے کریں۔ ہندوستان کی ہندو انتہا پسند جماعتوں کے 3 روزہ اجتماع میں نفرت انگیز تقاریر کے دوران ملک میں اقلیتوں کے خاتمے پر تاکید کی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے متعدد رپورٹس میں انتہا پسند جماعتوں کے رہنماؤں کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ ملک میں نفرت انگیز تقاریر کا ایک اور سلسلہ حالیہ اجتماع میں دیکھا گیا۔ دی کوئنٹ نے رپورٹ میں بتایا کہ نفرت انگیز تقاریر کے اجتماع کے انتظامات ہندوتوا رہنما یاتی نرسنگھا نند نے کیے تھے، اور یہ اجتماع اتراکھنڈ کے مذہبی شہر ہریدوار میں 17 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان منعقد ہوا تھا، جہاں کئی رہنماؤں نے اقلیتوں کو مارنے اور ان کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے پر تاکید کی تھی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے نزدیکی میڈیا چینل CNN نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب چین کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے۔ CNN نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی رپورٹوں اور سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب چین کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے۔ CNN نے جمعرات کی اپنی خصوصی نشریات میں یہ دعویٰ کیا۔ سعودی عرب اپنے ہی قیدیوں پر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے قیدیوں کے امور کی کمیٹی کے سربراہ عبد القادر المرتضیٰ کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کو اس بات کی خبر تھی کہ اس کے قیدی سنا کی جیل میں ہیں، اس کے باوجود اپنے قیدیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سعودی امریکی جارحیہ اتحاد نے گزشتہ سے پیوستہ شب مرکزی سیکورٹی کمانڈ کی عمارت کے قریب بنی جیل پر کئی حملے کیے، جس کی وجہ سے جیل کی عمارت کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا اور قیدیوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کے پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عراقی وزیر خارجہ کے دورہ تہران اور عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم عراقی وزیر خارجہ کے دورہ تہران اور عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا، بالخصوص عین الاسد فوجی چھاونی کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر قمر آغا سے، جو ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور ان سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ قمر آغا صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جناب، ایسے موقع پر جب امریکہ سے امریکی فوجی بوریا بستر لپیٹ رہے ہیں اور عراق کے عین الاسد فوجی چھاونی عراقی فوج کے حوالے کی جا چکی ہے، عراقی وزیر خارجہ کے دورے تہران کی اہمیت کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے۔ اس کے دو خاص وہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ایران نے ہمیشہ عراق کے لوگوں کی مدد کی، عراق کی مدد کی، عراقیوں کی، اور عراق کو داعش سے پیچھا چھڑوایا، جو کہ ایک بڑی مصیبت عراق کے اوپر آ گئی تھی، ان سے نجات دلائی ان کو۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ فیوچر میں، یعنی آنے والے وقت میں بھی، ان کو ایران کی ضرورت ہے بغیر ایران کے کوآپریشن۔ دیکھیے، یہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ایران اس بات کو بہت دنوں سے کہہ رہا ہے، اور اپنے پڑوسی دوسرے عرب دیشوں سے بھی اس نے یہی کہا ہے کہ سیکیورٹی کو آپ خرید نہیں سکتے ہو۔ یہ سیکیورٹی جو ہے ہماری اپنی ذاتی ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ پرشین گلف کے اندر، ان سب کی ذمہ داری ہے، ان سب کو کر کے کرنی چاہیے۔ اور یہ جو باہر کے ملک وہاں پہ سیکیورٹی کے نام پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی سیکیورٹی دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ملک اتنے کی امریکن فوجیں، دوسرے ملکوں کی فوجیں وہاں پہ جب سے آئی ہیں، تب سے اور مصیبت انسیکیورٹی جسے کہنا چاہیے، وہ بڑھ گئی ہے پورے خطے کی۔ اور یہ ہسٹری رہی ہے جہاں بھی یہ فوجیں گئی ہیں، ہم نے ویتنام میں بھی دیکھا، کوریا، دوسرے تمام ملکوں میں، افریقہ کے اندر، یہ ناکامیاب رہی ہیں سیکیورٹی دینے میں۔ بلکہ ان کے آنے سے دوسری پرابلمس اور سالو ہو گئی۔ یہ پرابلم، یہ خود ایک پرابلم ہے، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کرنے کا۔ یہ ایک ایران کا پروپوزل ہے جو کافی وقفے سے ٹیبل پہ ہے۔ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ایران کمیٹیڈ ہے سیکیورٹی کے لیے اس خطے کی، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ملک بھی اس میں آ کے تعاون کرے۔ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر خارجہ وہاں پہ آئے ہیں، ان کی باتوں میں یہ سارے مسئلے ان سے ضرور ڈسکس کیے ہوں گے۔ عراق ایک بہت امپورٹنٹ دیش ہے، جیو پولیٹیکلی لوکیٹڈ ہے، اسی لیے امریکنز نے وہاں پہ گئے، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تیل کے بڑے ذخیرے ہیں اور دوسرے منرلس بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ اس پورے ریجن میں اگر عراق پہ قبضہ ہو جاتا ان کا ٹھیک طریقے سے، تو وہ پورے ریجن میں، انہیں صدام حسین کی رجیم کو تو ضرور ہٹا دیا، مگر یہ کہ وہ اپنی پرو امریکن رجیم بنانے میں ناکامیاب رہے۔ اور افغانستان میں بھی یہی اسی طرح سے ان کے سامنے آیا، اور سیریا میں بھی ان کی جو کوششیں تھیں کہ بشار الاسد کی حکومت کو ہٹا کے وہ ایک پرو امریکن رجیم بنا دیں گے، وہ بھی ناکامیاب رہی۔ تو امریکن پالیسی امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ناکامیاب رہی، لیکن ان لوگوں نے پورے خطے میں ایک بحران مچا دیا۔ امید کی جاتی ہے کہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس خطے کی جو بگننگ ہے وہ عراق اور سیریا سے میں سمجھتا ہوں شروع ہوگی, اور یہ کلیکٹیو سیکیورٹی جس میں ایران کی ذمہ داری بہت بڑی بڑھ جاتی ہے, جس سے کہ ایران اکیلا دیش ہے جس کی افواج جو ہیں وہ بہت ہی ٹرینڈ ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ان کو جس طریقے سے داعش سے انہیں نے ٹرین کم وقفے میں عراقیوں کو ٹرین کر کے داعش کو ڈیفیٹ دی, جو کہ بہت ہی زیادہ ہائیلی ٹرینڈ تھے ان کے مقابلے میں, ویپن سسٹم بھی ان کے پاس بہت اچھا تھا. عراقی آرمی تو لڑ نہیں پائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے ایران عراقی آرمی کو ڈیولپ ہی نہیں کیا تھا. اسی طرح افغانستان کی بھی آرمی جو تھی ایک پولیس فورس کی طرح تھی جو امریکن کی مدد کرتی تھی, تو وہ کلیپس ہو گئی. تو اب ایران کا ذمہ داری دو لیول پہ بڑھتی ہے, ایک طرف تو یہ کہ وہاں کے فوج سیکیورٹی کو میں کوآپریٹ کرے, مدد کرے ان دونوں ملکوں کی, اور دوسری طرف یہ کہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں عراق کی حکومت ناکامیاب رہی ہے اب تک ڈیولپمنٹ پروگرام کو آگے بڑھانے میں. تو وہاں کی جو میں سمجھتا ہوں جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں, ان کا رول بڑھ جاتا ہے, ایران کا رول بڑھ جاتا ہے. ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ایران ایک جو ملک ہے وہ ایک وہاں کی جو سوسائٹی انلائٹنڈ سوسائٹی کہلاتی ہے, بہت پڑھی لکھی سوسائٹی ہے, اس کی مدد سے میں سمجھتا ہوں عراق سیریا میں ہی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اس کے پر. تو ایران میں اس طرح سے میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار حکومت ہے, اور ایک ذمہ داری کا ایران راضی بھی ہے ان کو سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ. اب ڈیولپمنٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, خاص طور سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا ریل روڈ کنیکٹیویٹی, ان سب میں ایران کی بہت مہارت ہے, کرے گی اس سے جاب ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ تیل کا کاروبار میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور سیریا اور عراق ان سب کو لبنان کو مل کے ایک جوائنٹ کنسورٹیم بنانی چاہیے, بجائے یہ کہ امریکن اور ویسٹرن آئل کمپنیز جو وہاں پہ آ کے تیل کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ ہوگا کہ یہ سارے ملک مل کے اپنی جیسے یورپ میں یورپین یونین کے بہت سے پروجیکٹ ہیں, اسی طرح سے ایرانین بیکڈ یا عراقی بیکڈ ایک انیشیٹو ہونا چاہیے جس کے اندر سب دیش مل کے تیل کی ایک بڑی کمپنی بنائیں جو تیل کا کاروبار بنائے. ٹیکنالوجی اب جو ہے ویسٹرن یورپ کے علاوہ بھی تمام موجود ہے, ایران کے پاس بھی ہے ریفائنری بنانے کی کیپیسٹی یا تیل نکالنے کی, رشیا کے پاس بھی ہے اور انڈیا کے پاس بھی ہے اس طرح کی ٹیکنالوجیز. تو سب مل کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کام انجام دے سکتے ہیں, اور ملکی ڈیولپ کا امید رکھنا کہ پشچمی دیش آ کے ڈیولپ کریں گے. ہم نے ابھی تک تو دیکھا نہیں کہ کوئی بھی پشچمی دیش کی مدد سے کوئی ملک ڈیولپ ہوا, ایکسیپٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہی دیش ڈیولپ ہوئے ہیں یورپ کے پشچمی دیش, اور کوئی دیش ان کی اس سے ڈیولپ نہیں, بلکہ وہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنستے چلے گئے. جی
جناب عین الاسد فوجی چھاؤنی, یہ وہ فوجی چھاؤنی ہے جہاں سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا, حملہ کیا گیا جس میں وہ شہید ہوئے. ایران نے اگرچہ عین الاسد فوجی چھاؤنی پر میزائلوں کی بارش کی اور اس سے جو نقصان ہوا اس کو امریکہ نے بہت کچھ بہت حد تک چھپایا, لیکن اس کے باوجود اس کے حقائق دنیا کے سامنے آئے. یہ اپنی جگہ ایران نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو ہمارا حملہ ہے یہ مکمل انتقام نہیں ہے, ہمارا انتقام اس خطے سے امریکہ کی فوج کا انخلا ہوگا. اب عین الاسد فوجی چھاؤنی عراقی فوج کو واگزار کی جا چکی ہے اور عراق سے امریکی فوجی باضابطہ سرکاری طور پر نکل رہے ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے انتقام کا آغاز ہو گیا ہے؟
جی بالکل صحیح آپ نے کہا, جی یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کو ایران نے انجام دیا.
جی
ایران نے اس بات کو پروف کر دیا کہ وہ کسی بھی ملک سے چاہے کتنی بڑی طاقت ہو وہ ڈرتا نہیں ہے.
جی جی
وہ ایک اس کا مورل سٹینڈ ہے, اس نے مورل اس کو دیکھتے ہوئے ایران کا سپورٹ کیا تھا, اور قاسم سلیمانی کی بے گناہ قاسم تھے, سلیمانی کی کو قتل ہوا وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے, ایک نیک کام کر رہے تھے, وہاں کے لوگوں کو امن اور شانتی پہنچانے کا کام کر رہے تھے, جن کو ان لوگوں نے مارا اس کا بدلہ بھی لیا انہیں نے وہاں کے اوپر اس کیمپ کے اوپر اٹیک کر کے, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم کسی سے دبتے نہیں ڈرتے نہیں اور ہم کرتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب ان کا ایکسپلشن وہاں سے نکالا جانا یا وہاں سے نکل رہے ہیں نکلنا, یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ایران یہ سب نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کیمپ کبھی خالی نہیں ہوتا. تو یہ
بہت ایک ذمہ داری. بہت شکریہ, پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو سامعین لیجیے اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے.
جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یقینی طور پر ترقی اور پیش رفت انسان کی انتہائی آرزو ہونی چاہیے, چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو معنوی اعتبار سے ہو. یقینی طور پر دونوں میدانوں میں انسان کو ترقی و پیش رفت کی طرف گامزن رہنا چاہیے. اخلاق بھی اہم ہے, معنویت بھی اہم ہے, اسی طریقے سے مادیت اور دنیاوی امور میں بھی ترقی و پیش رفت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان کے اندر پائی جانے والی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ کریں تو یقینی طور پر وہ باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہئیں کہ جو ایک کامیاب زندگی کا معیار ہوا کرتی ہیں. کامیاب زندگی وہی ہے کہ جس کے اندر خدا کی نافرمانی نہ ہو, کسی بندے پر ظلم نہ ہو, حق الناز گردن پہ نہ ہو, اور انسان سچے دل کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو اور اس کی عبادات کو بجا لائے اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا عمل رکھے کہ جس سے اس کے بعد بھی دنیا اس کو یاد رکھے. کوشش کریں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں. کرونا کے ایام میں ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں اور بھیڑ بھاڑ کے مواقعوں پر ماسک کا استعمال کریں. کوشش کریں کہ کرونا کے ان ایام میں جو اب ٹیکہ لگنے کے بعد جو ہے کنٹرول ہونے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی جائے تو مشکل میں ہم پڑ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین.
بہت شکریہ حسین تقوی. حسین تقوی, سامعین کی جانب سے مسلسل اس خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پروگرام بزم دوستاں میں خطوط کی تعداد کو بڑھایا جائے, اور کم خطوط شامل پروگرام کرنے سے اس تاثر نے بھی جنم لیا ہے کہ شاید دوستوں نے خطوط ارسال کرنا کم کر دیے ہیں. لیکن ہم پہلے بھی اس حوالے سے وضاحت کر چکے ہیں کہ خطوط آنے کا سلسلہ جاری, اور خطوط لکھنے والے سامعین حتمی طور پر ہفتے وار بنیادوں پر ہمیں خطوط ارسال کرتے رہتے ہیں. پروگرام میں خطوط کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سامعین کے خطوط کو اسی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس طرح لکھے جاتے ہیں, لیکن سامعین کی طرف سے ہی یہ تجویز دی گئی ہے کہ خطوط کا خلاصہ شامل پروگرام کیا جائے. تو ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے خطوط کو اختصار کے ساتھ شامل پروگرام کریں. جی
جی ہاں, آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, اور سامعین کی طرف سے یہ بات اپنے خطوط میں اور پیغامات میں آئی ہے کہ پروگرام بزم دوستاں میں خطوط کی تعداد کو بڑھایا جائے. لیکن ہم سامعین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ہمیشہ سے جب سے سامعین کے خطوط اور پیغامات کے حوالے سے پروگرام ریڈیو تہران سے نشر ہوتا رہا ہے تو خطوط کی تعداد جو ہے وہ تین چار یا بہت سے مقامات پر جو ہے وہ پانچ سے زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھی ہے, چونکہ ہمارے پاس خود ٹائم جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے, محدود ٹائم ہوتا ہے, اور اس محدود ٹائم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے زیادہ سے زیادہ خطوط جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں، لیکن پروگرام میں خطوط کی تعداد جو ہے وہ 3-4 یا زیادہ سے زیادہ 5 تک بڑھ سکتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ دامن وقت میں بھی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوتی. بہرحال اس حوالے سے ہم سامعین سے معذرت چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے بہت سے محبت کرنے والے سامعین تفصیل سے خط لکھتے ہیں، اور ان کی تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دل لگا کر بیٹھ کر محنت کے ساتھ یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کی ہے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہے. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامعین نے جب محنت کے ساتھ ایک تحریر ہمارے لیے روانہ کی ہے تو ہم اس تحریر کو اسی طرح پروگرام میں شامل کریں. تو کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ دو خط بھی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ سامعین نے نہایت محنت کے ساتھ جو ہے وہ خط ارسال کیے ہیں. اور چونکہ خط لکھنے کا رواج اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی محنت سے، محبت سے، پیار سے ہمیں تفصیلی خط لکھتا ہے تو دل بھی نہیں چاہتا کہ اس کے خط کو تھوڑا سا جو ہے وہ کوتا یا اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی کمی پیشی جو ہے وہ کی جائے. لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطوط کو خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور اس حوالے سے جو ریپیٹ کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اور جو کوئی اہم مطلب ہوتا ہے ہم اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں خطوط کے. لہٰذا سامعین جو ہے وہ قطعی طور پر یہ تاثر نہ لیں کہ پروگرام میں ہمارے لیے جو ہے وہ خطوط کم آتے ہیں. نہیں، پروگرام میں خطوط پابندی کے ساتھ موصول ہوتے ہیں، اور لکھنے والے محنت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں خط لکھتے ہیں، اور ہم اسی محبت اور پیار سے ان کا جواب دیتے ہیں، اور کچھ خطوط کو خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کچھ تحریروں کو ہم تفصیلی طور پر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بہرحال محبت کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خطوط شامل کیے جائیں، لیکن ہم نے بھی اپنی مجبوری سامعین کو بتا دی ہے، انشاءاللہ کہ قبول فرمائیں گے.
حسین تقوی، آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل پروگرام کرتے ہیں. یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے عمار مہدی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خبروں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا. ویسے میں زیادہ تر خبریں اور تبصرے ہی سنتا ہوں، ریڈیو چلتا رہتا ہے اور گھر کے دیگر افراد بھی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں. پروگرام بزم دوستاں میں پچھلے دنوں سامعین دوستوں کے بہت ہی اچھے اور دلچسپ خطوط شامل کیے گئے. کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں جب ہم خط کو ہی آپسی خیریت کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں. پھر ٹیلی گرام آیا، ٹیلی فون بھی تھا لیکن نہایت محدود پیمانے پر. شاید 2-4 ہزار کی آبادی میں ایک دو کے پاس ہی ٹیلی فون ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ دستی خطوط کا رواج بھی تھا. جب لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے تو اہل خانہ اس شہر میں اپنے عزیزوں کو دستی خطوط روانہ کر دیا کرتے تھے. اب یہ باتیں کسی کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے. خیر، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ترقی و پیش رفت کے بعض ذرائع آج وبال جان بنے ہوئے ہیں، جبکہ ریڈیو جو اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا ایک مؤثر ذریعہ شمار ہوتا ہے، ملکوں کے دیہی علاقوں حتیٰ شہروں میں بھی ریڈیو بڑی تعداد میں سنا جاتا ہے. لیکن بعض افراد ریڈیو سننے والوں کو پرانے زمانے کے لوگ کہہ کر یاد کرتے ہیں. تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام.
جی جناب عمار مہدی صاحب، اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. ریڈیو کے پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. سامعین کے خطوط پر آپ کی جو ہے وہ محبت بھری نگاہیں تھیں، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ پسند کیا. بہت شکریہ، دلچسپ خطوط قرار دیا. اور واقعاً بہت سے خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اپنی تحریر ہوتے ہیں، لیکن اس تحریر کے پیچھے بھی بہت سے لوگوں کی بہت سی یادیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ذہن میں ایک ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ آپ نے اپنے اس خط کے اندر جو ہے وہ تحریر فرمایا کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ ٹیلی گرام ہوتا تھا، پھر ٹیلی فون آیا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ دستی خطوط کا جو ہے وہ سہارا لے کر اپنے پیغامات کو ایک دوسرے شہروں میں جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، پھر ٹیلی ویژن آیا. اسی طریقے سے بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ہمارے اکثر سامعین جو ہے خط لکھتے ہیں، ان چیزوں کی تکرار ایک جو ان باتوں کو دہراتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے جس سے ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک جوش و ولولہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی ہے، آج جو ذرائع اور وسائل موجود ہیں، اس کے بے تحاشا استعمال نے جو ہے وہ افراد کو بیماری کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور آج کل خانوادے اسی حوالے سے زیادہ پریشان اور تشویش میں مبتلا ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ جاپان اور چین جیسے شہروں میں اب باقاعدہ ایسی کلینکس کھل گئی ہیں کہ جس میں نوجوانوں اور بچوں کو جو ہے یہ جو جدید ٹیکنالوجی کے وسائل ہیں ان سے دور رہنے کی ہدایات اور ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ان وسائل سے جو ہے وہ جو ایک بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بہرحال ہر چیز کا جو ہے متوسط استعمال انسان کے لیے ترقی و پیش رفت کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہی استعمال ٹیکنالوجی کا اپنی حدیں پار کر جائے تو اس کے لیے یقینی طور پر جو ہے ایک تشویش معاشروں میں بڑھتی جاتی ہے۔ بہرحال ریڈیو کل بھی زندہ تھا، ریڈیو آج بھی زندہ ہے، اور ریڈیو آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ ریڈیو اپنی منفرد خصوصیات کی بنا پر شہر اور دیہاتوں اور گاؤں میں مقبولیتوں کی اعلیٰ ترین چوٹیوں پر پہنچا ہوا ہے، لہٰذا ریڈیو کی افادیت کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال آواز کی جو کیفیت ہے اس میں اتار چڑھاؤ مختلف وسائل اور وجوہات کی بنا پر رہتا ہے، جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت سے مقامات پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی سامعین کو آواز کی کیفیت کے حوالے سے شکایت رہتی ہے۔ ہم تمام سامعین سے جو ہے وہ یہ درخواست کریں گے کہ وہ ریڈیو کے حوالے سے اپنی آرا، اپنی جو ہے وہ جو ان کی دلی طور پر تاثرات ہیں وہ بیان کریں۔ ریڈیو ہم اس کی نشریات کو نشر کرتے ہیں بہترین انداز میں، اور سامعین اس کو پسند کرتے ہیں، اور سامعین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مقام پر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے نواب شاہ سے افتخار احمد صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ای میل کے ذریعے کئی خطوط لکھ چکا ہوں لیکن شامل پروگرام نہیں ہوئے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا گھر نواب شاہ کی سبزی منڈی کے پاس ہے، اور ہمارے علاقے میں اطراف سے منڈی کا سامان آتا ہے، اور ہر وقت شوق اور بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ ایک خاص بات جو میرے مشاہدے میں رہتی ہے وہ یہ کہ اکثر ٹرک، ڈاٹسن اور پک اپ ڈرائیور حضرات اپنے فرصت کے اوقات میں ریڈیو شوق سے سنتے ہیں، اور مجھے اس وقت بہت تعجب ہوا جب انہی میں سے ایک شخص ریڈیو تہران کی رات کی نشریات سن رہا تھا۔ اس دوران میں رک گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کی، تو معلوم ہوا ریڈیو زاہدان اور تہران کا پرانا سامع ہے، اور بہت ہی شوق سے ریڈیو ایران سنتے ہیں۔ میں نے بھی انہیں بتایا کہ میں بھی ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، تو بہت خوش ہوا۔ ان کا نام عبداللہ وسائو تھا اور سکرن سندھ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ اس واقعے کو اس لیے تحریر کر رہا ہوں تاکہ ان کا نام بھی پروگرام بزم دوستہ میں آپ کی زبانی لیا جائے، اور اگر انہوں نے پروگرام بزم دوستہ سنا تو ان کا دل خوش ہو جائے۔ ریڈیو کے ایسے سامع بہت زیادہ ہیں جو بغیر کسی اظہار بیان کے ریڈیو سنتے ہیں۔
جی جناب افتخار احمد صاحب، نواب شاہ سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور ای میل کا آپ نے ذکر کیا، تو میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک عرصے سے کچھ اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ای میل کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا فعال نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے سامعین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں بھی تھوڑی بہت شرمندگی ان کے سامنے اس حوالے سے ہوتی ہے کہ جو وسائل و ذرائع جو ہے اطلاعات و معلومات کی منتقلی کے حوالے سے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک فاصلہ سا آ جاتا ہے۔ ویسے ای میل پر جو ہے وہ چند ہی افراد ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پر رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے بھائی اور سامعین جو ہیں وہ واٹس اپ کے ذریعے سے ہی ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن ہمارا فنی عملہ اس حوالے سے وہ جو مشکل ٹیکنیکل ہے اس کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی ٹھیک ہوگی ہم آپ کو پروگرام کے ذریعے آگاہ کر دیں گے۔ ریڈیو کے حوالے سے آپ نے ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ عکاسی کی کہ آپ کا گھر جو ہے وہ سبزی منڈی کے نزدیک، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو افراد منڈی میں مال لے کر آتے ہیں وہ ریڈیو کو کس طرح سے سنتے ہیں، اور انہی میں سے ایک عبداللہ وسائیو صاحب تھے کہ جو سکرنٹ کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور ریڈیو تہران کو سنتے ہوئے پایا۔ بہرحال یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ریڈیو تہران معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ شوق سے سنتا ہے، اور ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ریڈیو تہران جو ہے وہ جگہ جگہ چپا چپا ملکوں میں جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ نہایت بہترین انداز میں آپ نے ریڈیو کی افادیت اور ریڈیو کے سامعین کے حوالے سے جو ہے ایک اچھا واقعہ جو ہے وہ تحریر کیا، اور امید کرتے ہیں کہ دیگر سامعین بھی اپنے ارد گرد جو ریڈیو سننے والے ہیں ان سے بھی ہمیں متعارف کروائیں گے، اور ہم ان کا نام جو ہے وہ یہاں بزم دوستاں پروگرام میں لیں گے۔ ایک مرتبہ پھر جناب افتخار احمد صاحب نواب شاہ سے اور جناب عبداللہ وسائیو صاحب سکرن سے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے ارشاد احمد صاحب نے۔ پوسٹ کارڈ پر لکھے اس خط میں ارشاد احمد صاحب لکھتے ہیں کہ نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، مجھے ریڈیو تہران کی خبریں، حالات حاضرہ کے پروگرام، سیاسی گفتگو، پروگرام افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، درخشاں ستارے، اسوہ بشریت، خلقت کی رانائیاں، آس پاس گھر اور گھرانہ میں پیش کی جانے والی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے علم و عمل سے استفادہ کریں، اور اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے۔ ریڈیو تہران کی نشریات کا یہی خاصہ ہے کہ اس کے ہر پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ریڈیو تہران کے اکثر سامعین اس ریڈیو اسٹیشن کی اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے برسوں سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب ارشاد احمد صاحب، نئی دہلی ہندوستان سے آپ نے ہمیں یہ خط روانہ کیا پوسٹ کارڈ کے ذریعے، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیشہ آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کو مختلف اوقات میں سال کے خط لکھتے رہتے ہیں، اور ہم آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، خبریں آپ کو پسند ہیں، سیاسی پروگرام پسند ہیں، اسی طریقے سے پروگراموں کا نام لے لے کے آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، درخشاں ستارے، اسوہ بشریت، خلقت کی رانائیاں، آس پاس، گھر اور گھرانہ، یہ وہ پروگرام ہیں کہ جو آپ کو بے تحاشا پسند ہیں، ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران جو ہے اپنی روایتی نشریات پیش کرنے میں خاص مقام رکھتا ہے، اور جب سے ریڈیو تہران شروع ہوا ہے ہماری ایک اصولی پالیسی رہی ہے، اور یہی اصولی پالیسی جو ہے وہ ریڈیو تہران کو دیگر ریڈیو اسٹیشنز کے مقابلے میں ممتاز مقام عطا کرتی ہے، اور اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سامعین جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امید ہے کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 دے 19 جمادی الاول اور 24 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ Thank you. 19 جمادی الاول سن 796 ہجری قمری کو ایرانی دانشور اور منجم الوغ بیگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دادا امیر تیمور گورکانی کے دربار میں پرورش پائی اور بعد میں ماوراء النہر کے فرما روا مقرر ہو گئے۔ تیمور کے برخلاف الوغ بیگ کو دوسرے ملک فتح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے سن 824 ہجری قمری میں سمرقند شہر میں ایک مدرسہ بنوایا جس میں خاص طور سے علم نجوم پڑھایا جاتا تھا۔ الوغ بیگ کا ایک اور اہم اقدام سمرقند میں ایک رصد خانے کا قیام تھا۔ الوغ بیگ کا سن 853 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ انیس جمادی الاول سن 911 ہجری قمری کو مشہور فقیہ، محدث اور ماہر لسانیات ابوالفضل عبد الرحمن جلال الدین سیوتی نے قاہرہ میں وفات پائی۔ وہ سن 849 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے برسوں تک فقہ، حدیث، تفسیر، نحو اور لغت کے علوم کی تعلیم حاصل کی اور ان علوم میں کمال حاصل کیا۔ ان کی تالیفات کی تعداد 300 سے 500 کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1807 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں جنرل گارڈین فنکین اسٹائن معاہدے کے بعد ایران آئے۔ یہ معاہدہ فرانس کے شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ اور فتح علی شاہ قاجار کے درمیان ہوا تھا، اور اس معاہدے کی روح سے جنرل گارڈین کو ایرانی افواج کو ایک مکمل فوج کے انداز میں تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس طرح فرانس نے روسی افواج کو جارجیا سے باہر نکالنے اور اسلحہ، توپ خانے اور فوجی انجینئروں کو ایران بھیجنے کی ذمہ داری لی۔ اسی کے ساتھ ایران نے برطانیہ سے اپنے روابط منقطع کر لیے، اور ایران فرانس کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی صورت میں فرانس کا ساتھ دینے کا پابند ہوا۔ لیکن سن 1807 میں زار روس اور نیپولین میں معاہدہ ہونے اور برطانیہ کے خلاف ان کے اتحاد نے فنکین اسٹائن معاہدے کو پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح ایران روسی جارحیت کے مقابلے میں اکیلا رہ کر سامراجی مقاصد کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چوبیس دسمبر سن 1810 عیسوی کو معروف برطانوی فلسفی اور ماہر کیمیا و طبیعیات ہینری کامنڈش کا 79 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ ہینری کامنڈش نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہائیڈروجن گیس میں اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہے، اور ثابت کیا کہ ہائیڈروجن گیس عام ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1849 عیسوی کو فرانسیسی افواج نے گنی پر پہلی بار حملہ کیا۔ یہ جارحیت گنی کی زرخیز سرزمین پر فرانس کے قبضے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ فرانس کے اس حملے سے پہلے ایک تجارتی کمپنی سنہری ساحل کی کمپنی کے نام سے گنی میں قائم ہو چکی تھی، جس نے فرانس کی افواج کا گنی میں داخلے کا راستہ ہموار کیا۔ گنی میں فرانس کے فوجیوں کے داخل ہونے کے بعد فرانس نے اس علاقے میں اپنے متعدد اڈے قائم کر لیے، اور یورپ کی دوسری حکومتوں کے ساتھ بہت سے معاہدے کر کے گنی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا۔ اس طرح سن 1913 میں گنی پر باقاعدہ طور پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ افریقی ملک گنی بالآخر سن 1958 میں آزاد ہوا۔ چوبیس دسمبر سن 1951 عیسوی کو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہونے کے بعد لیبیا کو آزادی ملی، اور لیبیا کے آئینی فیڈریشن کے بادشاہ کی حیثیت سے محمد ادریس المہدی کو منتخب کیا گیا۔ ماضی میں یہ ملک طرابلس کے نام سے مشہور تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں لیبیا پر عثمانی فوج کا قبضہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں لیبیا پر اٹلی کا قبضہ ہوا، اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ اور فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر سن 1951 میں لیبیا کو آزادی ملی۔ سن 1969 میں کرنل معمر قذافی کی سربراہی میں نوجوان افسروں کے ایک گروپ نے بغاوت کر کے ادریس کی شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن سن 2011 میں لیبیا کے عوام نے، جو قذافی کی برسوں کی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ چکے تھے، عرب انقلابوں سے متاثر ہو کر قذافی کے خلاف قیام کیا۔ عوام اور فوج کے درمیان وسیع جھڑپوں کے بعد بالآخر اسی سال اگست کے مہینے میں عوام نے دارالحکومت طرابلس پر قبضہ کر لیا اور قذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تین دے سن 1326 ہجری شمسی کو استاد حبیب اللہ ذوالفنون تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ 1239 ہجری شمسی میں عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور 20 سال انہوں نے تحصیل علم میں گزارے۔ اس کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، اور وہاں پر 10 سال تک عربی زبان اور دینی علوم، خاص طور سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ذوالفنون نے ایران واپس آنے کے بعد فقہ، ادب، تفسیر، ریاضیات اور ہیئت و نجوم کی تدریس کی۔ وہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ ان کی کتابوں میں حرکت قمر اور دیوان شعر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.